بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج چونکہ پہلا روزہ ہے تو خیال یہ ہوا کہ ابتدا ہم کرتے ہیں احادیث نبویہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے سلسلے میں کیا تعلیمات ارشاد فرمائی. اگرچہ صبح کی تعلیم میں بھی فضائل رمضان میں آپ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث مبارکہ ہی کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن صبح کی تعلیم میں ایک تو سننے والے کم ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ تعلیم جو حضرات پرانے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کے یہاں شروع میں بہت لمبی تعلیم ہوا کرتی تھی، اور اتنی مختصر نہیں جیسے صبح ہم نے تقریباً ایک گھنٹے سے کم تھی تعلیم صبح کی، پہلے لمبی تعلیم ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد پھر شام کی تعلیم بھی ایک گھنٹے کی کم از کم ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر رات کی تعلیم بھی طویل ہوتی تھی، اور جب سردیوں کا زمانہ ہوتا تو چونکہ رات لمبی ہوتی تو عشاء کو مؤخر کرتے تھے، اور عشاء سے پہلے بھی تعلیم ہوتی تھی. تو یہ اور اس زمانے کے لوگ ماشاءاللہ جو پرانے ہیں وہ جانتے ہیں، اور انہوں نے بہت سی کتابیں رمضان المبارک میں کئی کتابیں ختم ہو جاتی تھیں، اس لیے کہ وہی کہ صبح بھی لمبی تعلیم ہے اور اس میں بہت سی باتیں آ گئیں، پھر بس کے بعد عصر کے بعد بھی تعلیم، بیان کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا، اور پھر عشاء سے پہلے بھی تعلیم، عشاء کے بعد بھی تعلیم، تو اور سال بھر جو سلسلہ چلتا تھا وہ اس کے علاوہ ہے. بہرحال اس کی اپنی ایک برکات ہیں، تعلیم کی اپنی برکات ہیں. جیسے بات بالکل صحیح ہے کہ صاحب کلام کا کلام میں اثر ہوتا ہے، کہ جس شخص کا کلام ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں اس کلام کے اندر. تو ہم اپنی طرف سے کوئی بات کریں اس کے بجائے کتاب میں سے جب پڑھتے ہیں تو ان حضرات نے جس انداز سے لکھا ہے، جس درد کے ساتھ لکھا ہے، تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے احیاء العلوم مشہور ہے، اور اس میں انہوں نے جہاں ترک دنیا کا تذکرہ فرمایا ہے، دنیا کو چھوڑنے کے بارے میں، اور دنیا سے بے رغبتی وغیرہ کا جو تذکرہ کیا ہے، تو اس میں اگر کوئی شخص تنہائی میں بیٹھ کے اس کو پڑھتا ہے اس کتاب کو، تو اس کا ایک عجیب اثر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ان حالات سے گزرے تھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان حالات سے گزرے تھے، اور ترک دنیا اور دنیا سے بے تعلقی اور بالکل جنگلوں میں اور جس طرح وہ گزرتے رہے، تو ان حالات کی وجہ سے، جن حالات سے، جو دل کی جو کیفیت تھی، ان کیفیتوں کے ساتھ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے، تو پڑھنے والے پر بھی اس کا ایک اثر ہوتا ہے. تو اسی طرح ظاہر ہے احادیث مبارکہ کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ان ارشادات کا بھی اپنا ایک اثر ہے، اس کا ایک فائدہ ہے، اور ظاہر ہے اس میں جو نورانیت ہے اس کی برکات ہیں. ایک بزرگ تھے شیخ عبدالعزیز دباغ نام تھا غالبا، نابینا تھے، ان کے سامنے جب کوئی، ان کو بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، امی، ان پڑھ جس کو کہا جاتا ہے، کچھ جانتے نہیں تھے، کچھ پڑھا نہیں تھا انہوں نے، لیکن ان کے سامنے جب کوئی قرآن کی آیت پیش کرتا تھا تو وہ بتا دیتے تھے یہ قرآن کی آیت ہے. کبھی کوئی حدیث پیش کر دیتا تھا تو وہ بتا دیتے تھے کہ یہ حدیث ہے، اور کبھی کوئی اسی انداز سے، کوئی کبھی کبھی لوگ امتحان لینے کے لیے بھی کرتے ہیں نا، کہ کوئی قرآن کی آیت کے انداز میں کوئی بات پڑھ دیتے ہیں، تو وہ سمجھ جاتے تھے نہیں نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، یہ لوگوں کا کسی اور کا کلام ہے. ان سے پوچھا گیا آپ کیسے پہچانتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ کلام اللہ کے ایک عجیب نور ہے، جب کوئی پڑھتا ہے، پڑھنے والا جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا ایک عجیب نور ہوتا ہے جو نظر آ جاتا ہے اور بتا دیتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے. اب ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا کہ پڑھتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، وہ جن کو نظر آتا تھا ان کو نظر آتا تھا کہ کیا نور ہے جو انسان جب ادا کرتا ہے تو ادا ہو رہا ہے, تو اس کا اثر اندر دل پر انسان کے اوپر اس کا کتنا اثر ہوتا ہوگا. اور حدیث فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا ایک نور ہے جو بالکل مختلف ہے, پہچانا جاتا ہے کہ وہ کلام اللہ کے نور سے مختلف ہے. کبھی کبھی لوگ ایسا کرتے تھے کہ کوئی حدیث کا کچھ حصہ اور کچھ حدیث کے ساتھ کچھ جیسے کوئی اور جملہ ملا دیا, فرماتے تھے کہ نہیں اس کا کچھ حصہ حدیث ہے کچھ حصہ حدیث نہیں ہے, ہر چیز پہچان لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری نظریں جب نہیں ہوتی تو دل کی آنکھیں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے, بعضوں کو دونوں دے دیتا ہے کہ ظاہری آنکھیں بھی ہوتی ہیں دل کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں. بہرحال تو یہ حدیث مبارکہ ہیں رمضان سے متعلق, ان کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں. اور اس میں کوئی خاص ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا, ویسے ہی مشکات شریف کی روایات تھیں ان کو سامنے رکھ لیا کہ اس میں سے ہم پڑھ لیتے ہیں. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء, وفی روایت فتحت ابواب الجنۃ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین, وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, ایک روایت میں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, سب ایک ہی بات ہے, آسمان کے دروازے کھلتے ہیں, جنت کے دروازے کھلتے ہیں, رحمت کے دروازے کھلتے ہیں, تینوں باتیں, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے رمضان میں گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے, رمضان میں گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. جو عام پورے سال میں گناہوں سے بچنا مشکل ہے, رمضان میں آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیاطین قید ہو گئے ہیں. اب نفس ہے جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور ہماری عادت ہے, اس لیے کہ پورے 11 مہینے تک شیاطین جب ساتھ رہتے ہیں تو عادت ہو گئی ہے. تو ایک تو یہ کہ عادت ہو گئی ہے, عادت کی وجہ سے انسان اس طرف مائل ہوتا ہے, دوسرا ہمارا نفس ہے جو انسان کو جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. لیکن مقابلہ کرنا آسان ہے, گناہوں سے بچنا آسان ہے, اس لیے کہ شیاطین قید ہو گئے ہیں. ایک اور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فی الجنت ثمانیۃ ابواب, جنت کے 8 دروازے ہیں, بڑے بڑے دروازے جنت کے جو ہیں وہ 8 ہیں, اور جیسی عبادات انسان کی ہوں گی اس کے لحاظ سے جنت کے دروازوں سے اس کو بلایا جائے گا. روزے سے متعلق آپ نے فرمایا کہ ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان. ریان اس کا مطلب ہے جیسے انسان پیاسا ہوتا ہے تو اس کو عطشان کہتے ہیں, اس کے مقابل ہوتا ہے ریان, جس میں اچھی طرح انسان نے پی لیا اور اس کو پینے کی ضرورت نہیں رہی, پیاس باقی نہیں رہی, ریان. تو ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے. فرمایا کہ اس دروازے سے وہی داخل ہوں گے جو روزوں کا اہتمام کرتے ہیں. روزوں میں اہم ترین روزے رمضان کے روزے ہیں. عام طور پہ خیال یہ ہوتا ہے, ایک ہماری سوچ ہوتی ہے کہ نفل روزے جو سال بار لگتے ہیں, نفل روزوں کی اپنی تاکید ہے, اپنی اہمیت ہے, لیکن فرض جو عبادت ہے اس کی فضیلت نوافل کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے. تہجد کے مقابلے میں فرض نماز کا اہتمام کرنا, ظاہر ہے کہ فرض نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ہم لوگوں کی ایک سوچ عام ہے کہ جو چیز کم ہوتی ہے تو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. اب نماز روزانہ 5 ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے لیکن عید کا اہتمام کر لیں گے, اس لیے کہ بس وہ کبھی کبھی سال میں 1-2 مرتبہ ہو رہی ہے, نہیں عید ہے, عید کیسے چھوڑ سکتے ہیں. فرض نماز اس سے زیادہ اہم ہے. تو اسی طرح ایسا ہوتا ہے کہ فرض نماز کا اگر کوئی شخص اہتمام کرے, اس کے مقابلے میں کوئی تہجد کا اہتمام کرتا ہے, چاہے 1-2 نماز فرض چھوڑ بھی دی, تہجد کا پابند ہے تو ہم سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہا ہے. فرائض, بہرحال فرائض کی قیمت, اس کی وقعت, اس کی نورانیت بہت زیادہ ہے, نفل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال انسان نفل کا بھی اہتمام کرے, فرائض کا بھی. تو فرض روزے اللہ تعالیٰ نے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ رمضان کے روزے فرض فرمائے. اگر فرض نہ ہوتے تو ظاہر ہے کتنے لوگ رکھتے ہیں, جیسے تہجد ہے, کتنے لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں یا نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ رمضان کے روزے فرض فرمائے اور 5 وقت کی نمازیں فرض فرما دیں, تاکہ جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو پڑھنا نہیں ہے, والدین کہتے نہیں پڑھنا پڑے گا. کیوں؟ ابھی پڑھے گا تو آگے جا کر اس کو فائدہ ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں عبادت کرنی ہوگی تاکہ آخرت میں تم میرے پاس آؤ گے تو میں کچھ دوں تمہارے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تم نے روزے رکھے تھے اس کا یہ معاوضہ ہے, یہ نمازیں پڑھی تھی اس کا یہ بدلہ ہے. اگر صرف یہ ہوتا کہ کرنا ہو تو کر لو, نفل ہیں تو پھر تم لوگ کچھ لے کے ہی نہیں آؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض فرما دیا, یہ بھی اللہ کا احسان ہے تاکہ ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ انعام دیں. ایک اور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل عمل ابن آدم یضاعف, انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو ایک عمل کے کئی گنا زیادہ اس کا اجر ملتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالہا, ایک نیکی کے 10 گنا تو کم از کم ہے, ایک نیکی کے 10 مرتبہ زیادہ اس کا 10 گنا اضافہ کرنا یہ تو کم از کم ہے. اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اخلاص کی برکت سے اس عمل میں 70 یا 700 مرتبہ اضافہ کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ نماز پڑھی لیکن وہ ایک نماز نہیں, دو رکعت نہیں, بلکہ اس کو 700 مرتبہ اضافہ, الی 700 ضعف, بلکہ الی اضعاف کثیرہ, اس کی کوئی حد نہیں ہے. جتنا اخلاص, جتنا دھیان, جس تعلق اور جس خشوع کے ساتھ انسان عبادت کرتا ہے, اس کے لحاظ سے تھوڑی عبادت اس کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے. تو فرمایا کہ نیکی کے اعمال, انسان جو نیک اعمال کرتا ہے اس کی اس میں اضافہ ہوتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالہا الی 700 ضعف, ہر نیکی 10 یا 700 مرتبہ اضافے کے ساتھ اس کو اجر مل جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الا الصوم فانه لی, روزہ وہ تو صرف میرے لیے ہے, اس میں نمبر نہیں ہے کہ ایک کے 10 ملیں گے, 100 700, ایک کے 700 ملیں گے, وہ تو میرے لیے ہے, میرے اور اللہ میرے بندے کے درمیان ہے, وہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, میں خود اس کا بدلہ دوں گا. ایک تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اصول بنا دیا کہ اچھے فرشتوں کو کہا اس کے بدلے میں اتنا دے دو, اس کے بدلے میں اس کا دے دو. لیکن روزہ, اسے کہ روزہ اور صبر, روزے میں انسان کیا کرتا ہے, صبر کرتا ہے, رکھتا ہے, کھانے کا دل چاہ رہا نہیں کھا رہا, پینے کا دل چاہ رہا نہیں پی رہا ہے, تو کسی چیز کی عادت ہے نہیں کر رہا ہے, خاص طور پہ جن کو چائے کی یا کافی کی عادت ہوتی ہے, یہ نشے ہوتے ہیں نا طرح طرح کے, چاہے وہ میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں اس کو, لیکن اس طرح کی چیزوں کی جب عادت ہوتی ہے, اٹھنے کے بعد کچھ چاہیے, یا ہر تھوڑی دیر میں, ارے طلبہ ہوتے ہیں کوئی استاد گیا اور اچھا تھوڑا درمیان میں تھوڑا ٹائم مل گیا تو کچھ نہ کچھ کھا لیں گے, اس کے بغیر فریش ہی نہیں ہوتے. تو یہ جو درمیان میں عادت ہے یہ بھی اچھی نہیں ہے. لیکن بہرحال اب روزے کی وجہ سے تو انسان رک ہی جاتا ہے, حالانکہ کوئی نہیں دیکھ رہا, تنہائی میں بھی جا کر وہ کھانا چاہے پینا چاہے پی سکتا ہے, لیکن وہ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. جیسے صبر کے بارے میں آتا ہے, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو اجر ملے گا, اس کے کوئی نمبر متعین نہیں, اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بھر کے دے دے گا. اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو عجیب ہی, یعنی اس میں کوئی نمبر نہیں ہوتے. تو اسی طرح روزے کے بارے میں فرمایا کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, میں خود اس کا بدلہ دوں گا, یہ فرشتوں کے حوالے نہیں ہے, میں دوں گا. کتنا دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُو شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَان, روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں, روزے دار کے لیے دو طرح کی خوشیاں ہوتی ہیں. ایک خوشی ہوتی ہیں جب افطاری کا وقت آتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے اب ذرا خوشی آ گئی, اور ایک افطاری بھی دو طرح کی ہیں, ایک مغرب کے وقت کی افطاری ہے اور ایک 30 دن کے بعد جو افطاری آنے والی ہے عید الفطر. تو بہرحال یہ ایک تو خوشی کا موقع دنیا میں انسان کے لیے آتا ہے, اور اصل افطاری ظاہر ہے کہ روزانہ کی افطاری کا وقت ہوتا ہے کہ اچھا پورے دن کی بھوک کے بعد اب کھانے کا وقت آ گیا. تو للصائم فرحتان, دو طرح کی خوشیاں ہوتی ہیں روزے دار کے لیے, ایک تو اس کی خوشی ہوتی ہے جب افطاری کا وقت آتا ہے, اور دوسری خوشی ہوگی اس کو وفرحۃ عند لقاء ربہ, جس روز اللہ سے ملے گا اس وقت اس کی خوشی ہوگی, اور ظاہر ہے وہ خوشی تو کچھ الگ ہی قسم کی ہوگی. آگے فرمایا ولخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک, روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ایک قسم کی بدبو آ جاتی ہے. اب اس کو بدبو کہیں بو کہیں, بہرحال وہ یعنی ہے بہرحال بدبو ہی کی ایک قسم ہے جو اندر سے, اور ہر ایک کو محسوس بھی نہیں ہوتی, لیکن اندر میں ایک طرح کی بدبو پیدا ہوتی ہے. اور ظاہر آپ برش بھی نہیں کر رہے, مسواک تو بہرحال کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس میں منہ کے اندر جو میل ہے وہ تو صاف ہو جائے اور اس کی بدبو ختم ہو, لیکن اندر سے معدے کے اندر سے ایک قسم کی بدبو آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو وہ جو بدبو انسان کے منہ سے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے آتی ہے, اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بدبو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ سمجھی جاتی ہے. مشک یہ مسک اس کو جو کہتے ہیں, لیکن یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں عام ملتا ہے, یہ کچھ الگ ہی چیز ہے. بہرحال اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مشک جو ہے بہترین قسم کی خوشبو کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا, اور اس کی بعد میں تو بہت سی اقسام بن گئیں, لیکن بہرحال یہ ایک بہترین قسم کی ایک خوشبو ہے, اور اس کو یہ مختلف چیزوں سے ملا کر بھی بناتے ہیں, اس میں مخلوط چیزیں بھی مختلف چیزیں ملا دیتے ہیں جس سے خوشبو اور اس کی زیادہ نکلتی ہے. اس کے اصل تو خیر ہرن کے ساتھ, یہ ہرن وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں بعض خاص قسم کے ہرن, اس میں سے نکلتا ہے. تو خیر بہترین قسم کی جو خوشبو ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں روزہ دار کے منہ سے آنے والی بدبو اس سے زیادہ پسندیدہ سمجھی جاتی ہے. آگے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ, انسان جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ انسان کے لیے جنہ ڈھال ہے, ڈھال جس کو ہم کہتے ہیں شیل جو ہوتی ہے. میدان جنگ میں عام طور سے جب جاتے تھے تو ایک ہاتھ میں تو تلوار ہوتی تھی یا تیر وغیرہ ہوتے تھے, ایک ہاتھ میں وہ لوگ کوئی شیل ڈھال رکھ لیا کرتے تھے جس سے لوگوں کے سامنے سے کوئی تیر آ رہا ہے, کوئی کچھ پھینک رہا ہے, کچھ بھی لگ رہا ہے تو حفاظت ہو جاتی تھی. تو اسی طرح روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے انسان کے لیے ڈھال ہے, یعنی شیطانی وساوس اب رک جاتے ہیں, شیطانی وساوس بھی کم ہو جاتے ہیں. اسی طرح گناہوں کا سلسلہ وہ بھی رک جاتا ہے, گناہ سے بھی انسان کے لیے بچنا آسان ہے. یہ تو دنیا میں ہو گیا کہ وساوس, شیطانی خیالات, برے گناہوں کے اثرات, ان چیزوں سے انسان محفوظ رہتا ہے. اور اس کے علاوہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو اس وقت جہنم کے مقابلے میں یہ روزہ جو ہے وہ ڈھال بن جائے گا, شیل بن جائے گا, دوزخ تک انسان کو پہنچنے نہیں دے گا, تو دوزخ کی آگ انسان تک نہیں آ سکے گی. یہ فرمایا کہ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ. اور آگے فرمایا وَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ, اگر کسی کا روزہ ہو تو پھر روزہ ہونے کی وجہ سے کبھی ہوتا ہے کہ انسان کا موڈ اچھا نہیں ہے. ہمارا تو الحمدللہ روزہ اتنا ہلکا ہے کہ پورا دن آرام, موسم بھی گرم نہیں ہے, جو لوگ بیچارے باہر گرمی میں ہوتے ہیں, ہمارے ملکوں میں سخت گرمی اور لوگ محنت کا کام کر رہے ہوتے ہیں, باہر جو ان کا کام ہے وہ کرنا ہی ہے, پیاس اور گرمی تو ظاہر ہے اس میں غصہ اور ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں, چڑچڑاپن آ جاتا ہے. تو فرمایا کہ دیکھو اگر ایسا کوئی روزے کا کسی کا دن ہو, روزہ رکھا ہوا ہو اور اس میں کبھی کوئی ایسی سی بات پیش آ جائے جس میں کوئی سامنے والے نے کچھ کہہ دیا, تو دیکھو کوئی بری بات نہ کرنا, لڑائی جھگڑے والی بات نہ کرنا. اگر کوئی مقابلے میں کوئی کچھ برا کہہ بھی دیتا ہے تو اس کو کہہ دینا یا اپنے آپ کو سمجھا دینا میں تو روزے دار ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. تو روزہ انسان کے لیے ان چیزوں سے, لڑائی جھگڑوں سے بھی بچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک اور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان, جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے, صفدت الشیاطین ومردت الجن, تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے, اسی طرح جنات میں جو سرکش ہیں ان کو بھی قید کر لیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار, دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, فلم یفتح منها باب, ان کا کوئی دروازہ, اب دوزخ کے دروازے رمضان کے لیے بند ہیں. اسی وجہ سے جو کہا جاتا ہے کہ رمضان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو عذاب سے محفوظ رہتا ہے, یہی وجہ ہے کہ اس سے کہ جہنم کے دروازے بند ہیں, عذاب کے سلسلہ ابھی رکا ہوا ہے. تو اگر رمضان میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو اس سے بہت زیادہ امید ہے کہ اب جب اس وقت اس کے لیے عذاب رکا ہوا ہے تو اب انشاءاللہ وہ محفوظ ہی رہے گا. تو دوزخ کے دروازے جنت, دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا, اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا. وہ ینادی منادن, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے, آسمانوں سے آوازیں آتی ہیں جو ہم سن نہیں رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ اعلان ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, کہ اے اگر کوئی خیر کا طلب کرنے والا ہے, کسی کو نیکی چاہیے, اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, کوئی بھلائی چاہیے, کوئی دعا کی قبولیت چاہیے, تو آگے بڑھو, یہ تمہارے لیے موقع ہے, اور اب مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے, جو خیر حاصل کرنی ہے کر لو, یہ موقع ہے خیر حاصل کرنے کا. وہ یا باغی الشر اقصر, اور اگر کسی کو برائی کی عادت ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ اب رک جاؤ, یہ کوئی برائی کرنے کا مہینہ اور برائی کرنے کا موقع نہیں ہے, گناہوں کو چھوڑ دو, برائیوں کو چھوڑ دو اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھو, یہ اللہ کی طرف آگے بڑھنے کے ایام ہیں. وللہ عتقاء من النار وذلك كل ليلۃ, آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات اللہ کی طرف سے کئی کئی لوگوں کو دوزخ سے آزادی کے فیصلے سنائے جاتے ہیں, ان کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ اچھا فلاں فلاں اب یہ عتقاء من النار میں شامل ہو گئے, اب ان کے لیے جہنم میں جانا بند ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ شخص نیکی کے راستے پر لگ جائے گا. ظاہر ہے عتقاء من النار کا مطلب یہ کہ دوزخ میں نہیں جائے گا, تو دوزخ میں نہ جانے کے لیے گناہوں سے بچنا ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ اس رات میں بعض لوگوں کے لیے یعنی بہت سے لوگوں کے لیے یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اب یہ نیک بن گیا، اب اس کو نیکی کے راستے پر لگا دیں گے، اب گناہوں سے بچنے والی زندگی اس کو عطا ہو جائے گی. گویا کہ یہ اب ہمیں یہ کوشش اللہ کے سامنے ظاہر کرنے کی، اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں، وہ یہ ہمیں اپنے ظاہر کے لحاظ سے نیک اعمال کرنے کی کوشش اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. یہ سلسلہ ہم کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کچھ پتہ نہیں کہ کن کن لوگوں کے نام عتقاء من النار میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ ہم سب جو بھی ہیں اور جو بھی سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عتقاء من النار میں شامل فرما دیں. ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتاکم رمضان شہر مبارک، تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا، مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس کے روزے فرض فرمائے ہیں، تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تغلق فیہ ابواب الجحیم، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں اللہ کی طرف سے ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، اور جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا تو محروم، وہ پوری طرح محروم ہی سمجھا جائے گا، وہ لیلۃ القدر ہے. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوں گے قیامت کے دن، تو یہ روزہ اور قرآن یہ دونوں چیزیں بندے کے لیے سفارش کریں گی. کون سے بندے کے لیے؟ جو روزہ رکھتا تھا، جو قرآن پڑھتا تھا. الحمدللہ یہ وہ مجمع ہے کہ ہر ایک قرآن بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے. تو یہ دو چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں کہ روزہ بھی ہمارے لیے ہے، قرآن بھی ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کی دولت ہمیں دی ہے کہ قرآن بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور روزہ بھی رکھتے ہیں. اور یہ دو چیزیں وہ ہیں جن کی بہت زیادہ اللہ کے یہاں ان کی ایک طاقت، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طاقت دی ہوئی ہے کہ یہ شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول ہوگی. تو فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے قیامت کے دن. یقول الصیام ای ربی انی منعت الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فی، روزہ کہے گا، اے اللہ دن کے وقت اس کو کھانے سے اور خواہشات پوری کرنے سے میں نے روکا تھا، میری سفارش قبول کیجئے، ان کی مغفرت کر دیجئے. اور قرآن کہے گا، قرآن کہے گا، ویقول القرآن منعت النوم باللیل، میں نے رات کے وقت اس کو سونے سے روکا تھا، رات کو یہ لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، رات کو نوافل میں قرآن پڑھ رہے تھے، رات کو میں نے ان کو سونے سے روکا ہے. تو دن میں روزہ روک رہا ہے بعض چیزوں سے، رات میں قرآن روک رہا ہے سونے سے. تو یہ دونوں کہیں گے ہماری شفاعت قبول کیجئے، اور فیشفعان، ان کی سفارش اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ دو بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من الف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا كل محروم. یہ مہینہ آ چکا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا، اس کی عبادت سے محروم ہو گیا، تو وہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہو گیا، لیکن ہر ایک محروم نہیں رہتا. فرمایا کہ لیلۃ القدر کی خیر سے وہی محروم رہتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محروم ہونا مقدر فرما دیا ہے. اور گویا کہ اسی لیے اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ لیلۃ القدر کی ہمیں مقبول عبادت کی بھی توفیق عطا فرما، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. ایک اور حدیث ہے جو بہت مشہور ہے اس سلسلے میں، رمضان کے سلسلے میں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا شعبان کے اخیر کے ایام میں، وہ آخری ہی دن تھا یا ایک دن، ایک دو دن پہلے، گویا رمضان شروع ہونے سے پہلے، یہ سن 2 ہجری کی بات ہے. ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، تم پر آ چکا ہے، بس آنے والا ہے، ایک بہت عظمت والا مہینہ، مبارکن، بابرکت مہینہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جعل اللہ تعالی صیامہ فریضہ، اللہ تعالی نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا، وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کے قیام کو غیر فرض قرار دیا. دن کا روزہ تو فرض ہے لیکن رات کا قیام یعنی تراویح فرض نہیں ہے. وقیام لیلہ تطوعا، آگے فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو اس مہینے میں کوئی بھی نیک کام کرے گا تو کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، کوئی نفل عمل کرے گا تو ہر نفل کا اجر ایک فرض کے برابر ہو جائے گا، ہر نفل کا اجر ایک فرض عبادت کے برابر ہو جائے گا. اور اگر فرض ادا کیا, اب ہمیں کیا پتا کہ نفل اور فرض میں کتنا فرق ہے پرسنٹیج کے لحاظ سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وہ بھی سمجھا دیا, ومن ادا فریضۃ فی کان کمن ادا سبعین فریضۃ فی ما سوا, جو فرض عبادت ادا کرے گا تو دوسرے مہینوں میں 70 فرائض کے برابر. تو ایک کے 70 جو ہم مشہور ہیں ہم لوگوں میں, وہ یہی حدیث ہے کہ ایک کے 70 ملتے ہیں جو تمام لوگوں میں معروف ہیں. اور دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک ہمیشہ امت عبادات کا اہتمام زیادہ کرتی ہے رمضان المبارک میں. اور یہ وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ رمضان میں ہر عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے, ہر عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے اور ایک کے 70 گنا اضافہ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رمضان میں عبادتوں کا اہتمام انسان بڑھا دیتا ہے, اور شروع سے ہمیشہ سے اس کا سلسلہ رہا ہے. اس کے علاوہ میرے جہاں تک میرا علم ہے, باقی اور بھی حضرات محدثین وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور یعنی ہو سکتا ہے کسی کے علم میں آئی ہو, لیکن میرے علم میں نہیں ہے ایسی کوئی روایت جس میں یہ آتا ہو کہ رمضان میں عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے, سوائے عمرے کے بارے میں آتا ہے عمرۃ فی رمضان کا حجۃ, وہ صحیح روایت ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر فضیلت رکھتا ہے. اس کے علاوہ رمضان میں عام نیکیوں کے اجر میں اضافہ ہونے اجر بڑھ جاتا ہے, وہ کوئی صحیح صریح روایت اس بارے میں نہیں ملتی. یہ روایت ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعضوں نے اس روایت کو بالکل باطل موضوع قرار دے کر بالکل چھوڑ دیا ہے, حالانکہ یہی تو روایت ہے جس پر امت ہمیشہ سے عمل کرتی رہی ہے. بہرحال یہ روایت قابل اعتبار ہے, ضعیف ہے, لیکن ضعیف روایت فضائل کے معاملے میں حجت ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص فرض عبادت ادا کرتا ہے اس مہینے میں تو 70 فرائض کے برابر ہے. وہ ہوا شہر الصبر, اب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے. اس میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے پر بھی صبر کرے گا, نیک کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے وہ بھی صبر, صبر کے اقسام ہیں, نیک گناہوں سے بچنا وہ بھی صبر ہے, نیک کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا وہ بھی صبر ہے, کوئی اگر ہمیں پریشان کرتا ہے کسی نے کچھ کہہ دیا وہ بھی صبر ہے, کوئی تکلیف آ گئی, کوئی بیماری آفت یا کسی کا انتقال وغیرہ ایسی کوئی بھی چیزیں پریشانی آ گئی یہ بھی صبر ہے. تو یہ صبر کا مہینہ ہے. وہ ہوا شہر الصبر وہ صبر و ثوابہ الجنہ, اور صبر کا بدلہ جنت ہے. وہ شہر المواسات, اور دوسرا یہ کہ یہ مہینہ مواسات, مواسات کے معنی ہے کسی کی تکلیف میں اس کی تکلیف دور کر دینا, کسی کی تکلیف میں اس کی مدد کر دینا, کسی کی پریشانی کے وقت اس کا ساتھ دے دینا جس طریقے سے ہو سکے. اگر ہم سے ہو سکتا ہو ان لوگوں کے لیے جن کے یہاں کھانے پینے کی سہولتیں نہیں ہیں ان کے لیے ہم کوئی سہولت کا انتظام کر دیں, ایسے لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو اس طرح کی یعنی سہولیات, کوئی زکوٰۃ دے کر, زکوٰۃ کا مال دے کر ہو یا صدقات دے کر ہو یا اور کوئی طریقہ, یہ تو صرف مال کی بات نہیں ہے, کسی بھی طریقے سے پریشان لوگوں کی پریشانی میں ان کا ساتھ دے دینا, ان کی مدد کر دینا, یہ مواسات. وہ شہر المواسات وہ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن, اور فرمایا کہ ایسا مہینہ ہے جس میں مؤمن کی روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھا دی جاتی ہے. وہ تو سب نظر ہی آتا ہے کہ رمضان میں روزی بڑھ ہی جاتی ہے, جو کھانے رمضان کے علاوہ میں نہیں ہوتے وہ رمضان میں نظر آنے لگ جاتے ہیں. تو ہر طرح کے کھانوں میں اضافہ اور روزی میں اضافہ, اور اگر کوئی حرمین کے علاقے میں گیا ہو رمضان کے مہینے میں تو وہاں کچھ الگ ہی, وہاں کی الگ ہی رونقیں نظر آتی ہیں کہ ہر طرف کھانے ہی کھانے, لوگ دسترخوان لگا رہے ہیں, بلا رہے ہیں ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ, ہر ایک اپنے پاس بلا رہا ہے کہ ہمارے پاس ہے کہ کھا لو, اور ہزاروں لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں, دسترخوان بچھ رہے ہیں اور لوگ کھلا رہے ہیں, مفت میں کھانے تقسیم ہو رہے ہیں. بہرحال یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ماہ مبارک میں ہوتی ہیں, کہیں زیادہ نظر آتی ہیں کہیں کم نظر آتی ہیں. وہ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن, آگے فرمایا من فطر فیہ صائما, جو روزے دار کا روزہ افطار کرائے, افطار ایک کھجور بھی. ہمارے یہاں ہم جب طالب علم تھے پڑھتے تھے تو کبھی کبھی درمیان سال میں روزوں وغیرہ کا وقت آتا تھا, تو مجھے شروع میں تو عجیب لگا لیکن بات سمجھ میں آیا کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ وہ کھجوریں ہوتی ہیں. تو میں نے ایک کھجور لے لی, سامنے والے نے کھجور لے لی, وہ کہتے ہیں تم میری کھجور لے رہے ہو میں تمہاری کھجور لے لیتا ہوں. میں کہا اس کا کیا فائدہ, کہا کہ میری کھجور میں نے لے لی ہے, اب میں اپنی میری کھجور سے تم افطار کرو گے تو تمہارے روزے کا ثواب مجھے مل جائے گا, تمہارے میرے روزے کا ثواب تمہیں مل جائے گا. میں کہا یہ بھی اچھا طریقہ ہے. تو اس میں بھی یعنی یہاں بھی انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں, جو کھجوریں خرید کر لا رہا ہے اور دے رہا ہے اس کو تو اجر مل ہی رہا ہے, لیکن ہم نے ایک کھجور لے لی, اب چاہے ہم کسی کو دے رہے ہیں تو ہم کسی کے روزہ افطاری کرنے کے لیے کھجور دے کر اس کا ثواب حاصل کرنے کا بھی ہم اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں تو یہ کہ ایک روزہ ہے, ایک شخص کا روزہ ہے اور کئی لوگوں کو اس میں ثواب مل سکتا ہے, کئی لوگوں کو اس میں ثواب مل سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں. من فطر فیہ صائما, جو روزے دار کا روزہ افطار کرے, کان لہ مغفرۃ لذنوبہ, تو ایک تو اس کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے, دوسرا وعتق رقبتہ من النار, اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے خلاصی کے فیصلے فرما دیتے ہیں. وکان لہ مثل اجرہ, اور افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے کے والے کے برابر اجر ملتا ہے. من غیر ان ینقص من اجرہ شیء, ایسا نہیں ہے کہ جس نے روزہ رکھا اس کے اجر میں کمی ہو گئی, اس کو تو پورا ملے گا, اور جس نے افطار کرا ہے اس کو بھی پورا مل جائے گا, دونوں کو اجر مل جائے گا. صحابہ نے عرض کیا, چونکہ ان کے یہاں تنگی تھی اور خود اپنے کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا, تو قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما نفطر به الصائم, ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی استطاعت تو نہیں ہوتی کہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ هذا الثواب, اللہ تعالیٰ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب دے دیتے ہیں اس بات پہ بھی کہ من فطر صائما علی مذقۃ لبن, بس ایک گھونٹ کوئی شخص کسی کو دودھ پلا دے یا لسی پلا دے یا کوئی کھجور کھلا دے, پانی کے ایک گھونٹ پلا دے, ان تمام چیزوں پہ بھی یہ فضیلت مل جاتی ہے. پیٹ بھر کے کھانا کھلانا کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن اگر پیٹ بھر کے کھانا کھلائے, ومن اشبع صائما, اور اگر کوئی بھوکے کو کوئی روزے دار کو کھانا کھلا دے پیٹ بھر کے, سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یظمأ حتى يدخل الجنہ, تو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو پانی پلائیں گے, وہ پانی کہ اس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی. حوض کوثر جو ہے وہ میدان حشر میں شروع میں ہوگا, لوگ جب جائیں گے تو شروع میں جو مستحق ہیں حوض کوثر کے میں پانی پینے کے, ان کو پانی دے دیا گیا. اب پورا یوم الحساب ہے, طویل دن ہوگا جس میں عجیب عجیب اس دن کے جو حالات آتے ہیں, اگر کسی کے گناہ ایسے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, کسی کے گناہوں کی وجہ سے اس کو دوزخ میں جانا پڑ رہا ہے, پیاس کی تکلیف سے وہ بچا رہے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا گیا کہ حوض کوثر کا پانی کسی کو مل گیا تو اب پیاس کی تکلیف اس کو نہیں لے گی, کب تک؟ جب تک جنت میں نہیں چلا جاتا. تو اتنا طویل دن جو ہزار دنوں کے برابر تو کم از کم ایک دن ہوگا, اور اگر کسی کے لیے تکلیفیں ہیں تو اس کو اور طویل معلوم ہوگا, جس کو 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر کہا گیا, لیکن بہرحال اس دن اللہ تعالیٰ پیاس سے محفوظ رکھیں گے اس کو جس کو حوض کوثر سے پانی مل گیا. اسی لیے جو حوض کوثر کے پانی کی جو دعائیں جو منقول ہیں, اور ہمارے مشائخ بھی اہتمام فرماتے ہیں کہ یا اللہ حوض کوثر کا پانی ہمیں بھی نصیب فرما, تو اس میں بہت بڑی, یعنی ظاہر ہے بڑی فضیلت اور بڑی سہولت کی چیزیں ہیں. تو فرمایا کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے پانی پلائیں گے جس سے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی, اور جنت میں جانے کے بعد تو پھر ہر طرح کی نعمتیں ہیں. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ, اور یہ ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے, درمیانی حصہ مغفرت ہے, اور آخری حصہ آگ سے خلاصی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے, کہ رحمت, مغفرت اور آگ سے خلاصی. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اس لحاظ سے تین عشروں کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. مختلف شرح نے مختلف باتیں لکھی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی سال بھر نیکیاں کرتے رہتے ہیں, گناہ ان پر نہیں ہے. جب گناہ نہیں ہے تو رمضان کے پہلا دن شروع ہوتے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں, رحمتوں میں ڈوبتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کو اوپر سے ڈھانپ لیتی ہیں. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو شروع سے ہی نیک ہیں, اور پہلے دن سے ہی ان کو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں وہ داخل ہوتے جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شروع سے ہی ان کے لیے ہوتی ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے کچھ گناہ ہیں, کچھ برائیوں کی عادت ہے, تو پہلے ایک عشرہ گزر جاتا ہے, روزے رکھے, تراویح پڑھی, تلاوت کی, عبادات کی, تو گزشتہ گناہوں کے اثرات اب صاف ہو گئے, اب دوسرا عشرہ ان کے لیے مغفرت کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے گناہ زیادہ ہیں, تو پہلا عشرہ, دوسرا عشرہ, 20 دن تک روزے, اعتکاف, روزے اور تراویح وغیرہ سے گزرنے کے بعد پھر ان کے گناہوں کے اثرات دھل جاتے ہیں, اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے عتق من النار, دوزخ سے خلاصی کے فیصلے فرما دیتے ہیں. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ یہ رحمت اور مغفرت اور عتق من النار کے جو ایک ایک عشرہ متعین کیا گیا. بہرحال یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں اس مہینے میں حاصل ہوتی ہیں, آگ سے خلاصی بھی, مغفرت بھی, اور رحمت بھی. آگے فرمایا کہ من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ واعتقہ من النار, جو شخص اپنے ماتحتوں کا بوجھ ہلکا کر دے, کسی سے کام کرواتا ہے, کوئی بزنس ہے اور اس کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں, تو ان کا اگر کام ہلکا کر دے, تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے, اور آگ سے خلاصی کے فیصلے ہیں. ایک اور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر لامتی ہی فی آخر رمضان، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کی مغفرت کی جاتی ہے رمضان کی آخری رات میں۔ صحابہ نے سوچا کہ اگر امت کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں آخری رات، اس کا مطلب ہے آخر کی طرف کوئی رات آتی ہے، شاید لیلۃ القدر ہوگی۔ قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، کیا لیلۃ القدر ہے؟ قال اللہ، فرمایا نہیں، لیلۃ القدر نہیں، وہ تو الگ ہے، اس کی تو فضیلت اپنی جگہ ہے، یہ آخری رات ہے رمضان کی۔ لا ولکن العامل انما یوفا اجرہ اذا قضا عملہ، کہ اصول یہ ہے کہ کام کرنے والے کو جب اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کو مزدوری اور اجرت ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی رمضان کی آخری جب رات ہوتی ہے تو تمام روزے داروں کو جنہوں نے رمضان میں روزے رکھے، قیام کیا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملتا ہے، اور وہ انعام ہوتا ہے کہ مغفرت کے فیصلے سب کے لیے ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، تسحروا فإن في السحور برکۃ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری برکت کی چیز ہے۔ اصل کیا تھا کہ ابتدائی اسلام میں شروع دور میں جنہوں نے سیرت کو پڑھا ہے یا حدیث پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ شروع دور میں بہت سے احکام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت فرماتے تھے، اہل کتاب کی موافقت فرماتے تھے کہ بہت سے احکام ہیں، کئی چیزیں اس سلسلے میں حدیث میں آتی ہیں، اس لیے کہ جو لوگ مکہ والے ہیں ان کے پاس تو کوئی بھی بنیاد نہیں تھی، اور اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی حکم نازل نہیں ہوا کسی سلسلے میں تو اہل کتاب اچھا دیکھتے ہیں، وہ اس طرح کرتے ہیں، چلو ہم بھی ایسا کر لیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے چونکہ تورات انجیل کے مطابق شاید عمل کر رہے ہوں گے تو ان کی کتاب میں تو آسمانی کوئی علم ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، تو اہل کتاب کی موافقت فرمایا کرتے تھے۔ جیسے جیسے احکام نازل ہوتے رہے اس کے بعد پھر حکم کیا آیا کہ نہیں نہیں، اب ہمیں جو حکم دیا گیا ہمیں ہمارے مطابق چلنا ہے، ان کے مطابق نہیں چلنا۔ تو شروع دور میں معاملہ اس طرح تھا، روزے میں بھی اسی طرح، روزے میں ایسا ہوتا تھا کہ اہل کتاب کے یہاں سحری نہیں ہے، یہود و نصارا آپ تو پتہ نہیں روزہ رکھتے بھی ہیں نہیں، لیکن ان کے یہاں روزہ جو ہے اس روزے میں سحری نہیں ہوتی۔ ان کا روزہ اس طرح ہوتا تھا کہ رات کو اگر انسان سو گیا، بس سونے کے بعد سے روزہ شروع ہو گیا، سحری نہیں ہے، رات کو کھا لے انسان جو بھی کھانا ہے، کھانے کے بعد جب سو گیا تو سونے کے بعد سے روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کے لیے بھی یہ حکم تھا، بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہود و نصارہ سحری نہیں کرتے، ہمارے اور یہود و نصارہ کے روزے میں فرق سحری کھانا ہے، اب سحری کھانا ایک تاکیدی حکم آ گیا کہ کھانا چاہیے، نہیں کھاتے تو یہ اس کے یہ برا کام ہے اور خلاف سنت کام ہے۔ فرمایا کہ تسحروا، سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کھانا یہ برکت کی چیز ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل کتاب، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق اسی سے ہوتا ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں وہ سحری نہیں کھاتے۔ تو یہ بھی اب انسان سحری بھی کھائے اپنا فائدہ بھی ہو اور ثواب بھی ملے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ سحری انسان اس لیے کھائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن سحری کا مطلب زیادہ کھانا ضروری نہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سحری کھانے کے لیے کھجور بھی ہے، کھجور بہترین سحری کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ ہم تو روزہ افطار کرتے ہیں تو کھجور ہمیں لگتا ہے ہم نے کھایا نہیں، ابھی تو صرف کھجور کھائی نا، افطاری ابھی کھانا نہیں کھایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھجور بہترین چیز ہے جو انسان سحری میں استعمال کرے۔ بہرحال جو بھی چیز کھا لے سحری جب انسان کرے گا تو یہ سحری کھانے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ میں سمجھا تھا حدیث پوری ہو جائیں گی لیکن وقت پورا ہو گیا ہمارا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔